أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. معزز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کا جو عنوان مقرر کیا گیا ہے وہ ہے ہمارے شہداء ہمارا افتخار، اور اس موضوع کو یہاں پر زیر بحث لانے کے لیے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس موضوع کو کھولا جائے، اس پر گفتگو کی جائے. پہلے جتنا بھی وقت میرے دامن بچا ہے کوشش کروں گا اسی میں اپنے نکات کو اور رائز کو آپ کی خدمت پیش کر سکوں، اس لیے کہ ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اگرچہ کہ ایک سائنسی دور ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انسان نے بہت ترقی کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان نے تو ترقی کی ہے لیکن انسانیت نے ترقی نہیں کی ہے. مادی اقدار نے تو بہت زیادہ غلبہ پایا ہے، رواج پایا ہے، لیکن انسانی اقدار نے بہت زیادہ تنزلی اختیار کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی مادی اور روحانی زندگی میں اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو بیلنس نہیں کر سکا، متوازن زندگی نہیں کر سکا، یا ہمیں ایک طرف بہت زیادہ روحانی قسم کی تحریکیں نظر آتی ہیں کہ انسان صوفیزم، ملائزم، درویش اور اسی قسم کے دوسرے منحرف نظریات کا پرچار کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، یا پھر ہمیں مادیت کی طرف اور مادیت کے حصول کے لیے لوگ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے اور دوڑنے کے لیے تگ و دو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اگر حقیقت انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بیلنس رکھے، متوازن رکھے، تو اس میں مادیت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ معنویت بھی ہو. اور قرآن کی روح سے انسان کی زندگی در حقیقت اس کی روحانی زندگی سے عبارت ہے. انسان صرف جسم، گوشت و پوست کا نام نہیں، انسان صرف ہڈیوں اور عضلات کا نام نہیں، انسان صرف جسم خاکی کا نام نہیں، بلکہ انسان در حقیقت اب تک اس انسانیت سے عبارت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قرار دی ہے. بہرحال یہ انسانیت کیا ہے، اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ اپنی جگہ خود ایک موضوع ہے جو ہماری بحث سے خارج ہے. تو ہم اس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہم ایک غیر متوازن زندگی کو اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ غیر متوازن زندگی انسانی زندگی پر غلبہ حاصل کرتی ہے، یعنی یہ غیر متوازن زندگی کا نظریہ جب معاشرے پر حاکم ہوتا ہے، یوں کہوں زیادہ بہتر ہے، جب معاشرے پر رول کرتا ہے، حکومت کرتا ہے، حکمرانی کرتا ہے، تو پھر ہمیں اس قسم کے مظاہر نظر آتے ہیں کہ جہاں ایک طرف یہ بہت زیادہ روحانیت ہو، روحانیت ہو اور وہ بھی منحرف قسم کی روحانیت، یا مادیت، اور اسی کا نتیجہ ہم اپنی دینی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا دینی فیکٹر جو ہے وہ بھی اسے متاثر ہوا ہے شدید انداز سے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ دین کو مادیت کے سائے میں، دین کو مادیت کے تناظر میں دیکھتے ہیں. اور حقیقتاً وجہ یہی ہے کہ جب دین کو، کہ جو مجموعہ زندگی ہے، تمام زندگی کے لیے ایک لاہے عمل ہے، ضابطۂ اخلاق ہے، ضابطۂ زندگی ہے، جب اس کو مادیت کے تناظر میں دیکھا جائے گا تو دین کی حقیقی شکل سامنے نہیں آ سکے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جھوٹی جنت اور جھوٹی خوشیوں کو دلانے کے لیے جھوٹے فتوے دے کر، کاذب بنیادوں پر، متزلزل بنیادوں پر فتوے دے کر، در حقیقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس جنت کی طرف رغبت دلائی جائے جو ان کی دانش میں جنت ہے، در حقیقت وہ جنت نہیں ہے. تو اس تمام تناظر میں، ان تمام حالات میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ شہادتیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان شہادتوں کا سفر رکا نہیں ہے، یہ 1400 سال سے جاری و ساری ہے، کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتا رہا ہے۔ اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف یہ دشمنی مسلسل ہوتی رہی ہے اور یہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ کم ہو سکے ہم اس کا مقابلہ کر کے، اس کو کاؤنٹر کر کے، اس کی شدت کو کم کر سکیں، لیکن یہ چیز اظہر من الشمس ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ رکنے والی نہیں ہے، لیکن اس کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ دشمن کیوں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ دشمن کی پوری سعی و کوشش یہی ہے کہ اس عالمی انقلاب کو، جو امام مہدی کا عالمی انقلاب ہے، اس کو روکنے کے لیے جتنی بھی تحریکیں جنم لے رہی ہیں ان سب کو در حقیقت زمین بوس کیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارا عقیدہ یہ کہ ہم امام زمانہ کے انقلاب کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ تمام افراد جو تشیع سے، خواہ وہ سرخ تشیع سے مربوط ہوں یا سیاہ شیعہ سے مربوط ہوں، ڈاکٹر علی شریدی نے ایک بری بحث کی ہے اس پر، اس کی بہتر بہت ساری باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس نے جو اصطلاح استعمال کی سرخ شیعت اور سیاہ شیعت، اس نے کہا سرخ شیعت وہ ہے جو امام حسین کی شیعت ہے، یعنی کربلا کی، یعنی ایسا سے ذمہ داری کو پورا کرنے کی، یعنی در حقیقت میں یوں کہوں کہ شہادت کی، پیغام رسانے کی، اپنے کاموں کو انجام دینے کی، دشمن سے لڑنے کی، ظلم ستیزی کی، یہ سرخ شیعت۔ اور سیاہ شیعت کیا ہے کہ کچھ لوگ آئیں اور امام حسین پر صرف رونے دھونے کا کام شروع کر دیں، ان کا کام ہی صرف رونا ہے، کہتے ہیں یہ سیاہ شیعت ہے کہ بیٹھ کے تم سے ماتم کرو حسین کا، اور حسین کے عزادار تو بنو، حسین کے پیروکار نہیں بنو، یہ سیاہ شیعت ہے جس کی نظر میں، اور میں بھی اسے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن میں جو وہ دو اصطلاحیں یوز کی تھیں اس مفکر نے، ایک سرخ شیعت ایک سیاہ شیعت، اس کو میں چاہتا یہاں پہ ڈیفائن کر سکوں۔ تو وہ جو افراد بھی سرخ شیعت اور سیاہ شیعت سے مربوط ہیں، ان کا قلقامہ کیا جائے کہ انہیں اس بات کا بھی دھڑکا ہے کہ سرخ شیعت والے تو اپنی لائن پر ہیں، وہ اپنے احساس سے ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو انجام دیں گے، یہ سیاہ شیعت والے بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی راہ پر آ جائیں۔ لہذا کچھ لوگوں کو مزید پین کلر دیا جاتا ہے، ان کو ٹیبلٹس دی جاتی ہیں، مسکن دیا جاتا ہے، سکون نیند آور گولیاں دی جاتی ہیں کہ یہ شیعت میں محفوظ رہیں، اور دوسرے جانب سرخ شیعت والے افراد کو مارا جا رہا ہوتا ہے، اور پوری کوشش جاری ہے دونوں کے درمیان ایک حد فاصل قرار دیا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں کہیں ادھر ادھر ہو جائیں اور سیاہ شیعت کے افراد سرخ شیعت میں شامل ہو جائیں۔ لہذا اس عالمی تحریک کو روکنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہادتیں ہیں، اور یہ بات ہے کہ موت آنی ہے اور موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ موت کسی لیے مجھے بھی آ سکتی ہے، آپ کو بھی آ سکتی ہے، لیکن امام حسین فرماتے ہیں اپنے اشعار میں کہ جب یہ بدن مرنے کے لیے خلق ہوئے ہیں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ بدن اللہ کی راہ میں شہادت کی موت حاصل کریں۔ آنے اور جانے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے دنیا میں، نہ اپنی مرضی سے آئیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، لیکن جانے کے راستے کا انتخاب ہمارے پاس ہے۔ تو اس بنا پر ہمارے شہداء، ہمارا افتخار، ہمیں اس پر بہت زیادہ سیر حاصل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم اپنے شہداء کو اپنا افتخار قرار دیں۔ یہ افتخار کیا ہے، شہید کیا ہے، شہید کب ہوتا ہے، اور وہ کیا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اسے کہیں گے تم ہمارے لیے باعث فخر ہو۔ شہید کب شہید ہوتا ہے؟ شہید اس وقت شہید ہوتا ہے جب وہ اپنے احساس ذمہ داری کو ادا کرے۔ دیکھیں شہادت دو قسم کی ہے، ایک وہ شہادت ہے جو میدان جنگ میں فرنٹ لائن پہ جا کر انسان دشمن کے مقابل میدان جنگ میں حاصل کرتا ہے، کچھ وہ شہادتیں ہیں جو انسان اپنی عزت، ناموس، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے، اس کو بھی شہادت کا درجہ دیا گیا ہے، اس کو بھی، یہ شہید نہیں ہے، یہ شہید وہ والا شہید نہیں جو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے فرنٹ لائن پہ جا کے شہید ہو میدان جنگ میں، اس کو شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ افراد جو شہادت پا رہے ہیں، کیا یہ وہی شہید ہیں؟ یہ وہ شہید نہیں ہیں جن کو ہماری روایات میں کہا گیا کہ شہید جب کے خون کا پہلا قطر زمین پہ گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو ان مظلوم انسانوں کی مظلومیت کی وجہ سے شہید کا درجہ دیا گیا ہے کہ یہ اپنے وظیفے کی ادائیگی، اپنے نظریے کی پاسداری اور در حقیقت اپنے مکتب کی حفاظت کی راہ میں شہید ہوئے۔ ان کا جرم یہی ہے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ در حقیقت پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، یہ اسلام کو پرچار کرنے والے ہیں۔ یہ بھی الگ بحث ہے، میں اس میں وارد نہیں ہونا چاہتا، صرف ایک کہہ کے گزارا ہوں. اور جو میں در حقیقت ہمارے شہدا ہمارا افتخار ہیں, ہمارے لیے باعث فخر ہیں, میں اس کے لیے ایک جو مطلوبہ حالت ہوتی ہے, ایبسلیوٹ کنڈیشن جو ہوتی ہے, اس کو میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا. میری نظر میں مزاق کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ جناب میدان جنگ میں شہادت پانے والا یا عام شیعہ یا ان دھماکوں میں شہید ہونے والا جو انسان جو ہے شہید جو ہے, کون سا ہمارے لباس سے افتخار ہے. میں ان تینوں کو ایک مطلوبہ حالت میں, کہ جو ایک تصوراتی حالت ہو سکتی ہے, ہمارے لیے آئیڈیل سچویشن ہو سکتی ہے, آئیڈیل حالت ہو سکتی ہے, اس طرح پیش کروں گا. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. شہید کب شہید ہوتا ہے؟ شہید اس وقت شہید ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے احساس ذمہ داری کے تحت اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. مجھے ایک اور مفکر کا ایک قول یاد آ رہا ہے, اس میں اس نے کہا جو لوگ شہید ہو گئے انہوں نے حسینی کام انجام دیا, یعنی اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. جو لوگ زندہ ہیں انہیں چاہیے زینب اور سجاد کا کام انجام دے, ورنہ یزیدی کہلائیں گے. جناب زینب اور امام سجاد کا کام کیا ہے؟ پیغام رسانی, شہدا کے خون کی پاسداری. اسی لیے میں نے شہید اور شہادت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. شہید اور شہادت کا ایک رخ قتل ہونا ہے, خون ہے, تڑپنا ہے, سسکنا ہے, جسموں کا فضا میں بکھرنا ہے, آزمائش ہے, امتحان ہے, سختیوں پہ صبر ہے. یہ شہید کا ایک پہلو ہے شہادت کا. اور شہادت کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ صبر ہے, استقامت ہے, حوصلہ ہے, اور در حقیقت ان کا وہ پیغام ہے جسے وہ ساری دنیا تک پہنچانا چاہتے تھے. لہذا ہمیں ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا. ایک مقدمہ یہ ہو گیا. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ افتخار کسے کہا جاتا ہے؟ افتخار فخر سے ہے. یہ کہتے ہیں یہ بات ملی باعث فخر ہے, یعنی باعث عظمت ہے, باعث سربلندی ہے, یعنی میں سر بلند کر کے چلوں گا. یعنی جب بھی میں اس بات کے بارے میں سوچوں یا اس چیز سے یا کسی انسان سے یا کسی چیز سے اپنی نسبت اور وابستگی کا اعلان کروں, تو اس چیز سے وابستگی اور رشتہ میرے لیے سربلندی کا باعث ہو. میں خجل آور نہ ہوں, میں سرنگو نہ ہوں, میں شرم آور نہ ہوں, بلکہ میں عزت سے سربلند کر کے چلوں. کسی بھی چیز, کسی بھی نظریے, کسی بھی انسان سے وابستگی اس وقت انسان کے لیے باعث افتخار, باعث سربلندی اور عظمت ہو سکتی ہے کہ جب بذات خود وہ چیز اس میں ایسی صلاحیت موجود ہو کہ وہ دوسروں کو سربلند کر سکے. وہ پہلے خود سربلند ہو تو پھر دوسروں کو سربلند کرے گی. وہ خود پاکیزہ و مقدس ہو تو دوسروں کو پاکیزہ و مقدس کرے گی. وہ دوسروں کے لیے نور ہدایت کا کام اس وقت ہوگی کہ جب وہ اپنی نجی زندگی میں اپنے لیے نور ہدایت کا کام کر چکا ہو. تو شہدا ہمارے لیے اس لیے باعث افتخار ہیں, اس لیے باعث فخر ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے. اب آپ مجھ سے کہیں گے یہ جو دھماکوں میں بے گناہ افراد شہید ہو جاتے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ انہوں نے کون سی ڈیو, کوئی اپنے گھر کے لیے سبزی لینے جا رہا تھا, کوئی بچی چپس لینے جا رہی تھی, کوئی ماں جو ہے وہ گوشت خریدنے جا رہی تھی, تو انہوں نے کون سی ڈیوٹی کا انجام دیا؟ ہاں یہاں پر پھر میں کلاسیفیکیشن کروں گا ذمہ داری کی اور ڈیوٹی کی. ایک وہ ڈیوٹی ہے کہ جو معاشرے کا خاص طبقہ, پڑھا لکھا طبقہ, تعلیم یافتہ طبقہ, خواص, تھنک ٹینگرز, اپنی سوچ عقل کے تحت سوچ بچار کر کے اپنی ذمہ داریوں کو, لائن آف ایکشن کو متعین کرتے ہیں اور پھر اس پہ چلتے ہیں اور اپنے ہدف کو اپنی آنکھوں سے, اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے. ایک یہ طبقہ, دوسرا وہ طبقہ جو عام زندگی گزار رہا ہے. تو ان افراد کا جو اس درد مند طریقے سے اور المناک طریقے سے شہید ہو جاتے ہیں, ان کی کیا ذمہ داری, انہوں نے کون سا وظیفہ انجام دیا؟ ان کا وظیفہ ایک عام پاکستانی اور شیعہ کا وظیفہ, ایک عام پاکستانی مسلمان کا وظیفہ ہے. ان کو جو سزا ملی ہے, ان کو ان کے محب وطن ہونے کی, مسلمان ہونے کی اور ایک سچا شیعہ ہونے کی سزا ملی ہے. یہ ان کی ذمہ داری تھی. وإلا اگر یہ سچے شیعہ نہ ہوتے, سچے مسلمان اور پاکستانی نہ ہوتے, تو یہ یہاں نہ ہوتے, کسی اور پرامن جگہ ہوتے کہ جہاں پر بم کے خطرات نہیں ہیں, جہاں پہ دہشت گردی کے خطرات نہیں ہیں. تو شہید اس وقت شہید ہوتا ہے کہ جب اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہوتا ہے, اور شہید کو شہادت کا درجہ اسی وقت عطا کیا جاتا ہے اسلامی روایات میں کہ جب وہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہو. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان نیند سے سو کے اٹھے اور اسے کہا جائے آپ شہادت کا درجہ آپ کو دیا جاتا. نہیں, میں اس آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہا ہوں جو اسلام نے ہمیں شہادت کے بارے میں دیے. شہادت کے مصداق جیسے میں ایک میدان جنگ کا شہید ہے, ایک جو ہے وہ اپنے گھر کے سامنے گولی اور دھماکے سے مرتا ہے, ایک شہید وہ ہے کہ جس کا عام مسلمان ہونے کی بنا پر مثال کے طور ٹارگیٹ کلنگ کے نشانہ بنا کے شہید کیا جاتا ہے. لیکن میں اس آئیڈیل سچویشن, اس آئیڈیل تصوراتی کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں, حالت کی بات کر رہا ہوں. وہ ذہن میں رہے تاکہ بہت سارے مطالب آپ کے ذہن میں جو ہے نا وہ الجھ نہ سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو شہید و شہادت کا ایک پیغام اور ایک رخ, ایک رخ یہ ہے کہ خون ہے, سسکنا ہے, بلکنا ہے, تڑپنا ہے, فضاؤں میں بکھر جانا ہے. شہید آمنہ بنت الہدیٰ کہ مجھے ایک اشعار کا ترجمہ یاد آ رہا ہے, عالمہ ہیں, فاضلہ ہیں, ایک عالم کی بہن ہیں, خود بھی عالمہ ہیں, ڈاکٹر آیت اللہ محمد باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہیں آمنہ بنت الہدیٰ, یہ عظیم شہیدہ عالم اسلام کی. ان کے اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں, اس کو ان اشعار کو عربی میں تھے تو ان کو آگے تشریف لے آئیے. ان کو کسی نے اردو میں ڈالا ہے, میں جانتی ہوں کہ حق کا رستہ بہت کٹھن ہے, میں جانتی ہوں کہ حق کا رستہ بہت کٹھن ہے, مگر میں ان خاردار راہوں کو طے کروں گی. میں جانتی ہوں, اعتراف کر رہی ہوں, میں جان رہی ہوں کہ حق کا رستہ بہت کٹھن ہے, مگر میں ان خاردار راہوں کو طے کروں گی. اعتراف کر رہی ہوں, پھر فیصلہ بھی سنا رہی کہ میرا یہ کام ہے. یہ وہ سفر ہے جو ان گلوں سے سجا نہیں ہے, یہ وہ سفر ہے, یہ شہادت کا راستہ, یہ وہ سفر ہے جو ان گلوں سے سجا نہیں ہے جو اپنی مہکار ندیوں میں بکھیرتے ہیں. آپ قدرتی ندی نالے کے پاس جائیں, وہاں بے شمار آپ کو پھول نظر آئیں گے, خوشبو ہوگی آپ کی, ٹھنڈک احساس ہوگا. یہ وہ سفر نہیں ہے. میں جانتی ہوں حق کا رستہ بہت کٹھن ہے, مگر میں ان خاردار راہوں کو طے کروں گی. یہ وہ سفر ہے جو ان گلوں سے سجا نہیں ہے جو اپنی مہکار ندیوں میں بکھیرتے ہیں. دونوں طرف کا اعتراف کرنے کے بعد کہ سخت راستہ ہے, آسانی کا راستہ نہیں ہے, مگر میرا تو یہ فیصلہ ہے. آپ کہتے ہیں اب میرا فیصلہ بھی سنو. جب ایک انسان جان لے, بوجھ لے کہ حق کا رستہ کہاں پر ہے اور کیسا ہے, تو کہتے ہیں مگر میرا تو یہ فیصلہ ہے, چلوں گی کانٹوں پہ تو خون بہے گا, چلوں گی کانٹوں پہ تو خون بہے گا, رہے صداقت پہ ایک نیا نقش پا بنے گا. اس طریقے سے ایک شہیدہ اپنے راستے کے پرخطر ہونے کا, وادیوں کے پرخطر ہونے کا اعلان کرتی ہے. تو شہادت کا ایک رخ خون ہے, قتل ہونا ہے, سخت آزمائش ہے, اور پھر سخت آزمائش کربلا کی جیسی, ابراہیم کی جیسی, عیسیٰ کی جیسی, موسیٰ کی جیسی, حضرت نوح کی جیسی, یہ آزمائشیں ہمیں نظر آئیں گی. رسول اللہ کی پوری زندگی, اہل بیت کی پوری زندگی, اور سب سے بڑھ کے کربلا, یہ سخت آزمائش ہے. شہادت کا ایک رخ یہ ہے, اور دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ پیغام ہے کہ جو شہداء ہم تک پہنچانا چاہتے تھے. استقامت ہے ان کی راہ خدا میں, اور صبر و حوصلہ ہے. استقامت ہے, صبر و حوصلہ ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے شہداء کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں, باعث سربلندی سمجھتے ہیں. اور شہداء اس لیے باعث سربلندی ہیں کہ انہوں نے اپنے وظیفے کو ادا کیا, اپنی ڈیوٹی کو ادا کیا. اور اسلام ہر اس شخص کو بہت ہی اہمیت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے جو اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے. اپنے اس کو ہمارے یہاں طالب علموں کے زمانے میں کہتے ہیں شرعی وظیفہ. مثال کے طور پر شرعی وظیفہ, بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. روز قیامت اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کے ساتھ والے نے کیا کیا, الٹے ہاتھ والے نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا, آپ کی کیا ذمہ داری تھی. شہداء اس لیے ہمارے لیے باعث اہمیت ہیں، باعث افتخار و سربلندی ہیں کہ ان کی سب سے بڑی صفت و خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، اپنی ڈیوٹی کو پہلے سمجھا کہ مجھے کرنا کیا ہے، اور پھر اس ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے تن من دھن سب کی قربانی لگا دی، انہوں نے دے دی۔ تو مجھ سے اور آپ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ کا شرعی وظیفہ کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کے ساتھ والے نے اور آپ کے بائیں جانے والے نے کیا کیا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کام کیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں شہداء سے متصل کر سکتی ہے۔ صرف نام کا میں کہہ دوں یا ٹیگ لگا دوں کہ جناب میں جو ہوں آئی ایم آئی کے دفتر میں کام کرتا ہوں اور میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، لیکن اگر آپ میں طبیب و معالج کی کوئی صفت موجود نہ ہو، ہمدردی نہ ہو، پیار و محبت نہ ہو، مرض کی تشخیص نہ ہو، مادیت کا غلبہ ہو اگر خدا نخواستہ آپ پر، نام و نمود اور ریا آپ کے اندر ہو، اور طبیب کی جو اصل صفات بنیادی صفات ہیں وہ آپ کے اندر نہ ہوں، تو پھر در حقیقت آپ کس طرح طبیب بن سکتے ہیں؟ تو ظاہری نسبت کافی نہیں ہے بلکہ حقیقی نسبت، شہداء سے حقیقی نسبت ضروری ہے۔ اس بنا پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس نسبت کو، اس ریلیشن کو تلاش کریں کہ جو ہمارے لیے باعث افتخار و سربلندی بن سکتی ہے۔ میں امام حسین سے کہوں امام حسین آپ نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، بہت اچھا ہے، میں آپ کا آپ کی راہ پہ ہوں، لیکن اگر میں ان جیسے کام نہ کروں تو یہ میری نسبت اور میرا ریلیشن اور میرا یہ تعلق اور وابستگی کسی کام نہیں آنے والی ہے۔ اس لیے کہ اگر میں ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا نہ ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ یہاں پر آتے ہیں، آپ ایک میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں کے اصول و قوانین کی پیروی نہیں کریں تو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ فرسٹ ایئر، سیکنڈ، تھرڈ ایئر میں ڈاکٹر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حقیقی ڈاکٹر، طبیب و معالج وہی ہوتا ہے جو اپنی اس علمی درسگاہ کے تمام قوانین کی پابندی کرے، تمام امتحانوں کو سر خوش قرار دیتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات حاصل کرے، اسے پاس آؤٹ کرے، اسے کہا جائے گا جناب یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں۔ تو شہداء سے وابستگی در حقیقت یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمارے لیے کیوں باعث افتخار ہیں، کیوں باعث فخر ہیں، کیوں باعث سربلندی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا، انہوں نے سمجھا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ان دو ہاتھوں میں، دو آنکھوں میں، دو کانوں میں، ایک زبان میں، ایک سر میں، دو پیر میں، ایک دل میں کیا ایسی صفت و خوبی رکھی ہے کہ میں کیا کام کر سکتا ہوں اپنے سوسائٹی اور معاشرے کے لیے۔ یہ ہمیں تلاش کرنا ہوگا، یہ وہ شرعی وظیفہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے شرعی وظیفے کو سمجھ لیا تو پھر آپ سے دوسری چیزوں کے بارے میں قطعاً سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ شرعی وظیفے کو چھوڑ کر اپنی اس ڈیوٹی کو جو اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے کہ انجام دے، دنیا کے سارے کام کر لیں، وہ سارے کام ایک طرف، آپ کی ڈیوٹی ایک طرف، تو آپ کی نجات اور میری نجات ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی، آپ کو اپنے عقل سے اس چیز کو سمجھنا تھا، ادراک کرنا تھا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو شہداء اگر ہمارے لیے باعث افتخار ہیں تو پھر ہم یہ دیکھنا ہوگا جس طرح انہوں نے اپنی ڈیوٹی کا انجام دیا، ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا انجام دینا ہوگا۔ بس شہداء ہمارا افتخار اس لیے ہیں کہ وہ اپنے وقت کی ظالم طاقتوں سے ٹکرائے۔ ظالم طاقتوں سے ٹکرانے کے بہت سارے مرحلے ہیں، علم کے ذریعے سے بھی، میدان عمل میں بھی، پیچھے رہتے ہوئے بھی، بہت سارے مرحلے۔ پہلے اس میں بہت ساری تفصیل ہے، میں گفتگو کو یہیں پہ ختم کروں گا کہ شہداء سے ہماری وابستگی اور ان سے ہمارا فخر حاصل کرنا، افتخار حاصل کرنا، وہ تو باعث فخر ہیں، باعث افتخار ہیں خود، لیکن کیا ہم ان سے صرف وابستگی کی بنا پہ باعث افتخار ہو سکتے ہیں، یا وہ ہمارے لیے باعث افتخار ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کب؟ اس وقت کے جب ہم اپنی ذمہ داری پہ عمل پیرا ہوں گے اور انہی کا وہ کام انجام دیں گے، یعنی وہ پیغام جنہیں وہ پہنچانا چاہتے تھے، جنہیں وہ ہم تک منتقل کرنا چاہتے تھے کہ اپنی ڈیوٹیز کو انجام دو، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی، ہم جا رہے ہیں، تم اپنی ذمہ داری کو ادا کرو، اب یہ تمہاری باری ہے، تمہارا زمانہ ہے اور تمہارا دور ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو شہداء کی راہ کو باقی رکھنے، ان کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے، اس پہ کما حق و پہلا ہونے، کما عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری موت بھی شہادت کی موت ہو، امام زمان کے دور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔